نماز خالق کائنات نے جو انسان پر واجب قرار دی ہے، یوں ہی نہیں بلکہ نماز عقل و وجدان کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی حق کے علاوہ مسلمان ہونے کے ناطے آپس میں دو مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، اور انسانیت کی وجہ سے ایک حق انسانی ہے. انہیں حقوق انسانی میں سے دوسروں سے محبت و نیکی کرنا بھی ہے. اگر ہم مسلمان بھی نہ ہوں تب بھی دوسروں کے ساتھ عدل و احسان کا کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ایسا حق ہے جو ہر زبان پر، ہر قوم و ملت اور ہر ملک و کشور میں یکساں طور پر موجود ہے. جو نیکی زیادہ کرتا ہے اس کی تعریف بھی زیادہ کی جاتی ہے. آیا خدا سے زیادہ ہمارے اوپر کسی اور کا حق ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر اس کا لطف و کرم بے شمار اور وہ خود فیاض ہے. خدا نے ہمیں ایک قطرہ جرثومے سے پیدا کیا، اور جن چیزوں کی ہماری زندگی کو ضرورت تھی، مثلا روشنی، حرارت، مکان، آب و ہوا، اعضا و قوا، غرائز، وہ طبیعت، سبزہ و حیوانات، عقل و ہوش وغیرہ کو فراہم کیا، اور ہماری معنوی تربیت کے لیے اپنے رسول کو مبعوث کیا، اور سعادت بخش احکام مقرر کیے، حلال و حرام بتایا، ہماری حیات مادی اور روحانی کو ہر جہت سے ایسا بنایا تاکہ وہ کمال کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل کر سکے. خدا سے زیادہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے؟ اس سے زیادہ کسی کا حق ادا کرنا چاہیے؟ بقول سعدی کہ اس نے ہمیں انبیاء و معصومین کی ہدایت سے مالا مال کیا، کائنات کو انسان کے لیے مسخر و رام بنایا، اور انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی قدرت عطا کی، اور سینہ کائنات سے اسرار کا انکشاف کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی صلاحیت مرحمت فرمائی. گھاس پھوس، درختوں کے پتے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو کھینچتے ہیں، اور آکسیجن ایسی ہوا جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو بناتے ہیں. بارش کے قطرے ہوا کو صاف کرتے ہیں. مگرمچھ جو دریا میں رہتا ہے مردہ سڑی ہوئی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں تاکہ پانی میں بدبو نہ ہو جائے. ہماری آنکھیں ہر لہجہ مختلف زاویوں سے تمام چیزوں کو گناگن تصویر لیا کرتی ہیں. اگر ہمارے ہونٹ نرم نہ ہوتے تو ہم بول بھی نہیں سکتے تھے. خالق کائنات نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر آنسو شور نہ ہوتے تو ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی، اور اگر پانی کھارا ہوتا تو درخت نہیں اگ سکتے تھے. اگر زمین میں کشش نہ ہوتی اور آفتاب ہم سے قریب ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر پیدائش کے وقت ہم میں چوسنے کی صلاحیت نہ ہوئی، اگر ماں باپ کی محبت نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ، تو آیا ہم زندہ رہ سکتے تھے؟ البتہ ہم خدا و اندے عالم کی نعمتیں نہیں گنوا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم شمار کرا سکتے ہیں. جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو حساب نہیں لگا سکو گے. اگر یہ لاکھوں نعمتیں ہمیں کسی اور سے ملتی تو کیا ہم اس کے شکر گزار نہ رہتے؟ ہماری انسانی وہ وجدانی فریضہ ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور تمام نیکیوں کے شکر گزار بنیں. شکرانے میں نمازیں پڑھیں. اس نے ہم کو پیدا کیا، لہذا ہمیں بھی اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کا بندہ رہنا چاہیے تاکہ شرق و غرب کے غلام نہ بن سکیں. نماز خدا کی حمد و سکاس ہے، اور ہر عقل مند اور صاحب وجدان انسان تم نماز پڑھنا ضروری سمجھتا ہے. جب ایک کتا ہڈی دینے والے کی حق شناسی کا دم ہلا کر اظہار کرتا ہے، اور اگر اس گھر میں کوئی اجنبی یا چور آ جاتا ہے تو کتا اس پر حملہ کر دیتا ہے. اگر انسان پروردگار کی بے شمار نعمتوں کا احساس نہ کرے، اور نماز کو جو سپاس گزاری کی ایک صورت ہے کہ جذبے سے بے بہرا رہے، تو کیا قدر شناسی میں یہ کتے سے کم نہیں ہے؟ اب اس نماز کے بارے میں چند سوالات ہیں اور اس کے جوابات. پہلا سوال یہ ہے، کیا خدا ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح عرض کرتے ہیں، ہرگز نہیں. ایک لطف کی قدر کرنا خود ہمارے لیے مفید ہے اور ہمارے انصاف کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہماری نماز کا محتاج ہے. جیسے ایک معلم اپنے شاگردوں سے کہے، میری زحمتوں کی قدر کرو، اچھی طرح درس پڑھو، تو کسی شاگرد کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ خوب درس پڑھنے اور قدر کرنے میں معلم کا فائدہ ہے. نہیں، بلکہ یہ شاگرد کی ترقی کا ایک باعث ہے. دوسرا سوال، جب ہم نے یہ قبول کر لیا کہ سپاس گزاری وہ عبادت ضروری ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عبادت کو کس طرح انجام دیا جائے. تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم نے کسی بیماری کے سلسلے میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا، اسے تشخیص کر دی، اب دوا کیسے کھائیں؟ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے تابع ہیں، اسی طرح عبادت یا گولی یا وہ کجربی سے بچنے کے لیے ہمیں حکم خدا کا تابع ہونا چاہیے. ایک پائلٹ جب پرواز کرتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو وہاں کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کر سکتا ہے, لیکن اس رابطے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزی جانتا ہو. پس مدح و صفات کا طریقہ بھی ہمیں دستور الہی اور اولیاء خدا سے سیکھنا چاہیے. دوسرا سوال, نعمتوں کا شکر صحیح ہے, لیکن جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور مفلسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیوں شکر ادا کریں؟ اس کا جواب یوں عرض ہوتا ہے کہ اول تو یہ کہ زیادہ تر مشکلات خود ہماری وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مثلا حفظان صحت کی رعایت نہیں کرتے تو مریض ہو جاتے ہیں. پڑھائی میں سستی سے کام لینا, محنت نہ کرنے کے سبب زندگی میں جمود پیدا ہو جاتا ہے. اگر دوست بنانے میں غائر نظر سے کام نہ لیں تو جنجال میں پھنس جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ ناگواریاں بھی اچھی ہیں کیونکہ انسان کو کوشش کرنے پر ابھارتی ہیں اور صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں. تیسرے یہ کہ تلخیوں کو خوشحالی اور بلاؤں کا نعمتوں سے موازنہ کرنا چاہیے. چوتھے یہ کہ کبھی بلائیں اور سختیاں مانوی ترقی اور روحانی کمال کا باعث ہوتی ہیں اور دلوں کو غیر خدا سے جدا کر کے خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں. ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک عمل صحیح ہو لیکن مورید قبول نہ قرار پائے. احادیث میں بعض افراد کی نماز کو بے قیمت اور مردود کہا گیا ہے. نمونے کے طور پر کچھ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص معاشرے کے برہنا اور نادار لوگوں کا خیال نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ حرام کھانے والے افراد کی نماز کی مثال اس عمارت کی ہے جس کی بنیاد ریت پر استوار ہو. الصلاۃ مع اکل الحرام کل بنا علی الرمل. اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والے انسان کے بارے میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی کمائی کھاتی ہے لیکن اپنی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. زکات نہ دینے والے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکات کی ادائیگی کا بھی حکم بیان ہوا ہے, اور بہت سی احادیث میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک روز رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے اور زکات نہ دینے والے 9 افراد کو مسجد سے نکالنے کے بعد نماز پڑھی. جی ہاں, خدا سے رابطے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مفلس اور نادار لوگوں سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے, اور یہ ضروری ہے. وہ لوگ جو نماز میں لاوبالی پن سے کام لیتے ہیں, جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں یا نماز میں رکوع و سجود کو کما حق ہو انجام نہیں دیتے, ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور آگے ارشاد ہوتا ہے, حاکم و حاقب یعنی جو شخص اتنا پیشاب و پخانہ روکے رکھتا ہے اس طرح خود مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور جسمی ضرر سے دوچار ہوتا ہے. یہ کام صحت کے لیے مضر ہونے کے علاوہ حالت نماز میں فکر کو بھی پاوا گندا کرتا ہے اور حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ممکن ہے کسی مسجد کے پیش نماز سے لوگ خوش نہ ہوں اور وہ نہ چاہتے ہوں کہ یہ شخص یہاں نماز پڑھائے, لیکن پیش نماز صاحب اپنے تحفظ کی وجہ سے مسجد چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں. ظاہر ہے کہ اس صورت میں ٹینشن بڑھ جائے گا اور لوگ نماز جماعت میں آنا چھوڑ دیں گے. روایات میں ایسے شخص کو مردود کہا گیا ہے, اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اشکال سے خالی نہیں ہے. آپ نمازوں کو دیکھیں, معصومین کی نمازیں ملاحظہ فرمائیں, انہوں نے کس طرح خدا کی عبادت کی ہے, اطاعت کی ہے. اولیاء دین اور معصومین علیہ السلام نے اپنے پیروی کرنے والے کے لیے کس طرح نماز پڑھی, درس آموز, الہام بخش اور نمونے کے طور پر ان کی نمازوں میں سے ہم یہاں کچھ تحریر کر رہے ہیں. آواز اذان رسول کے لیے نشاط انگیز پرکشش تھی, خوشی کا باعث تھی کہ وقت اذان بلال سے فرماتے تھے, ارحنا یا بلال, بلال ہمیں غم و اندوہ سے نجات دو. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور اپنی حالت پر برقرار رہے تو اس نے ظلم کیا. نماز کے وقت حضرت علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, کانپتے ہوئے فرماتے تھے, نماز کا وقت آ گیا, اس امانت کا وقت آ گیا جس کو خدا نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا, اس سے ڈر گئے. جا وقت سیاد وقت و امانت ارضہ ارادہ اللہ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملناها واشفقنا منها. اس امانت الہی کے بار کو اٹھانا انسان کا بہت بڑا افتخار ہے. امام سجاد علیہ السلام نماز میں جملے مالک یوم الدین کی بھی تکرار کرتے تھے کہ دیکھنے والا یہ خیال کرتا تھا کہ شاید ان کا وقت قریب ہے، نیز سجدے پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار امام سجاد دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اذان کے وقت رسول پر ایک خاص قسم کی معنوی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور فرماتے تھے بھوکا پیاسا سیراب ہو جاتا ہے لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ حضرت علیہ السلام جنگ صفین میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ ابن عباس نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ نماز کا ولے وقت نہ گزر جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا اس وقت، فرمایا ہاں، جس طرح مچھلیاں تیرنے سے نہیں تھکتی اسی طرح اولیاء خدا عبادت سے نہیں تھکتے، بلکہ ہر وہ عبادت کے بعد عبودیت کی بنا پر بارگاہ خدا سے عبادت کا زیادہ شوق حاصل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر روضہ امام رضا علیہ السلام کی رمضان المبارک کے پورے مہینے کی ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی روش ہے کہ جنہوں نے اولیاء خدا کے مکتب سے درس عشق و محبت لیا۔ آزاد بندے اور اولیاء خدا عشق و محبت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پاکیزہ لباس پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، نماز کا استقبال کرتے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں خدا رد نہ کر دے، یا حالت نماز میں اگر خشوع نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ نماز کے لیے کچھ آداب ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ ان نکات کی طرف رعایت کہ جو آداب نماز سے مربوط ہیں، مثلا مسواک، پاکیزگی اور پاکیزگی خدا کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ عبادت کو کامل بنانے میں مؤثر ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں تمہاری توجہ خدا پر رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کی وہی مقدار قبول ہوتی ہے کہ جو توجہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ علیک بے اقبال علی الصلاۃ کا فانما یحسب لک منہا اقبلت علیہ۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ وقت نماز اپنے سرو و سرو صورت اور ہاتھوں سے نہ کھیلو، کیونکہ یہ سب کام نقص نماز کا سبب ہوتے ہیں۔ غنودگی اور سستی کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ ایسی نماز منافق پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر سے منقول ہے کہ رکعتان من رجل ورئن افضل من الف رکعت من مخلت۔ متقی انسان کی 2 رکعت نماز لاوبالی شخص کی 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت دنیا و مافیہ کی تما چھوڑ دو اور اپنی توجہ کا مرکز خدا کو قرار دو، اور اس دن کو یاد رکھو جس دن عدل الہی کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ نیز فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی عمر کے 50 سال گزر جاتے ہیں لیکن خدا وند عالم اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ بارگاہ خدا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ان کے ہمسایہ ان سے اس طرح سے بات کریں تو ان کا جواب تک نہ دیں۔ پیغمبر سے منقول ہے رکعتان بسواک افضل من 70 رکعت بغیر سواک۔ مسواک کرنے والے کی 2 رکعت نماز نہ کرنے والے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ جو آیات نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے ساتھ متعدد موارد میں دوسرا حکم بھی، مثلا زکات، انفاق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، قرض حسنہ، ان سب سے احکام کی جامعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پروردگار سے رابطے کے ساتھ ساتھ اجتماعی و اقتصادی مسائل اور محتاجوں کی مدد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی ضروری ہے، اور کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے مسائل پر توجہ دینے سے منع کرتا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز پرواز روح ہے، نمازی اپنا جسم ہلکا محسوس کرتا ہے۔ احادیث میں نماز کو مومن کی معراج کے نام سے یاد کیا گیا ہے، لیکن یہ پرواز، یہ اڑان آسمان کی کھلی فضا میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فضا روحانی اور بندگی اور تقرب خدا کا حصول ہے۔ نہ چند 1000 فٹ کی اونچائی پر پہنچنا ایک نماز گزار کے عرفانی عروج کا موازنہ اس پائلٹ کی پرواز سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ہوائی جہاز لے کر پرواز کرتا ہے، باوجود ہی کہ ان دونوں پروازوں میں فرق ہے زمین و آسمان کا۔ پہلے یہ کہ طیارہ یعنی ہوائی جہاز کو زمین سے اٹھتے وقت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر زیادہ فشار پڑتا ہے، اسی طرح عبادت، وہ نماز میں بھی عبادت شروع کرتے وقت خواہشات نفس پر غلبہ پانے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے ہر ایک پرواز کی اہمیت یہ ہے کہ طیارہ یعنی ہوائی جہاز صحیح و سالم بغیر کسی خدشے کے زمین پر اتر آئے. اسی طرح عبادت بھی اس وقت قیمتی ہوتی ہے جب وہ غرور و عجب کی آفتوں سے کہ جو ہفتے اعمال کا سبب ہیں محفوظ رہ کر صحیح و سالم اختتام پذیر ہو جائیں. تیسرے طیارہ ایندھن کے لیے خالص پیٹرول کا محتاج ہے. نماز گزار کی روحانی معراج بھی خلوص اور دوسرے خداؤں سے بیزاری کی محتاج ہے کہ کانوں کی لوؤں تک ہاتھ بلند کرنے اور غیر خدا کے لیے لا لبیک کہنے سے خلوص نیت حاصل ہوتا ہے. چوتھے پرواز کے لیے پائلٹ کو ہر طرح صحیح و سالم ہونا چاہیے. نماز و بارگاہ خدا میں باریابی کے لیے بھی قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے. پانچویں طیارہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے. ایک پر سے پرواز نہیں ہو سکتی. نماز میں بھی خدا سے ارتباط کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی رابطہ برقرار رکھنا ضروری ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ہمراہ حقوق الناس ادا کرنا بھی لازمی ہے. قرآن اکثر یقیمون الصلاۃ کے ساتھ وہ یوتون الزکات کا بھی حکم دیتا ہے. چھٹے طیارہ اڑنے سے پہلے کچھ دور زمین پر دوڑتا ہے تاکہ آسانی سے پرواز کر سکے. اس طرح مقدمات نماز وضو اذان اقامت مستحبی چیزیں بھی اس ملکوتی پرواز کے لیے وسیلہ ہیں. نماز کے بعد کی دعائیں اور تعقیبات بھی روئے زمین پر دوڑنے کے مترادف ہیں جیسے جہاز زمین پر اترنے کے بعد رن وے پر دوڑتا رہتا ہے. ساتویں پرواز میں پہلی ہی خطا آخری خطا ثابت ہوتی ہے اور طیارے کو زمین پر گرا کر نابود کر دینے کا باعث ہوتی ہے. عبادت میں شرک و عجب انسان کو ذلت اور رسوائی کے غار میں پھینک دیتا ہے. ابلیس 6000 سال عبادت کے باوجود ایک خطا و گناہ سے ملعون قرار پا جاتا ہے. آٹھویں ایک پائلٹ کو کنٹرول ٹاور کے مطابق چلتا ہے اور اسی کے حکم کے تابع رہتا ہے. نماز و عبادت کا بھی حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ایک منٹ کی تاخیر و تعجیل اور قانون کو خلاف ورزی نماز کو باطل کر دیتی ہے. نویں پائلٹ کا بھی پرواز کرتا ہے کبھی آرام کرتا ہے. اس طرح طیارہ بھی اور اوور ہالنگ کا محتاج ہے. عبادت پرستش میں انسان کو بھی کبھی مباح کاموں کے ذریعے آرام ملتا ہے کیونکہ وہ بھی روزی روٹی کا محتاج ہے. یہاں تک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے حمیرہ مجھ سے گفتگو کرو. دسویں پائلٹ کو مرکز سے ارتباط رکھنے کے لیے صرف ایک بین الاقوامی زبان میں گفتگو کرنا پڑتی ہے. نماز گزار کو بھی خداوند عالم سے ارتباط رکھنے کے لیے فقط عربی زبان درکار ہے اور حج میں احرام کی ابتدا بھی لبیک اللہم لبیک عربی سے ہوتی ہے. گیارہویں جہاز کی پرواز سے پہلے کچھ چیزوں کی اطلاع ضروری ہے جیسے ہوا شناسی نقشے کی شناخت سمت کی معلومات وغیرہ. اسی طرح عبادت میں بھی کچھ چیزوں کی معلومات ضروری ہے. عبادت بغیر علم و تفکر کے اہمیت نہیں رکھتی. یہاں تک کہ تجارت میں بھی احکام خدا کی معلومات ضروری ہے. الفقہ ثم المتجر پہلے احکام خدا کو معلوم کرو اس کے بعد تجارت کرو. جب تجارت کے لیے حکم خدا کا جاننا ضروری ہے تو نماز کے لیے بدرجہ اولا حکم خدا کا جاننا ضروری ہے. بارہویں پائلٹ جس قدر بلندی اور عروج پہ پہنچتا ہے زمین کی عمارتیں اتنی ہی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں. اس طرح انسان جس قدر عظمت سے خدا سے آشنا ہوتا ہے اس کی نظر میں خدا کے علاوہ تمام چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اعظم الخالق فی انفسہم فصغر مادونہ فی عیونہم. ان کے نفسوں میں عظمت خدا بڑھی تو ان کی نظروں میں دنیا حقیر ہو گئی. تیرہویں جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے جنبش اتنی ہی کم ہوتی ہے اور مسافرین کو آرام زیادہ ملتا ہے. نماز اور دوسری عبادتوں کو اجتماعی طور پر انجام دینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے اور اعمال کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جیسے نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دینا. چودھویں عام طور پر پائلٹ کے ساتھ ایک آدمی موجود رہتا ہے تاکہ اس طرح کی حالت میں اس کی مدد کرے. نماز جماعت میں بھی بہتر ہے کہ عادل متقی پرہیزگار افراد صفے اول میں کھڑے ہوں تاکہ اگر پیش نماز کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں سے کوئی آدمی نماز جماعت کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. مادی پرواز میں جس وقت پائلٹ اور مسافرین بلندی پر ہوتے ہیں تو گھر کے مشکلات وسائل وہ مسائل زندگی سے دور اور بے خبر ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی پرواز بھی ہے. جس وقت روح بلندی پر پرواز کرنے لگتی ہے تو مادی چیزوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین کے پائے اقدس سے تیر نکال لیا گیا لیکن آپ کو اس کی مطلق خبر نہ ہوئی. آگے جس وقت پرواز بلندی سے تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے تو اس کو تنزلی کا نام دیا جاتا ہے. اگرچہ زمین کی بنسبت ابھی بلندی ہی کیوں نہ ہو اولیاء خدا کی عبادت بھی اسی طرح ہے، اگرچہ نماز اور معمولی افراد کی عبادت سے بلند ہے لیکن وہ انتہائی عروج سے ایک قسم کا قصور اور تنزل سمجھتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، لوگوں کی اچھائیاں مقربین کے نزدیک سیئات ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین کا یہی مفہوم ہے۔ بہرحال نماز جو خالق کائنات کے تقرب کا ذریعہ اور دنیاوی چیزوں کی محبت کو دل سے نکالنے کا نام ہے، اہل معرفت کے لیے ایک ملاکوتی پرواز شمار ہوتی ہے جو پرندوں اور جہاز کی فضا میں پرواز کرنے سے افضل و بالاتر تر ہے۔ مادیات و شہوات اور ہوائے نفس سے وابستگی انسان کو کمزور اور ناتواں بنا دیتی ہے، جیسا کہ سعدی نے کہا ہے، تم پرندوں کی پرواز کو دیکھتے ہو، شہوتوں کی زنجیروں سے باہر نکل کر آدمیت کی پرواز کہاں تک ہے؟ نماز کا استقبال، نماز جب پڑھنے جائے انسان تو اس کا ہر طرح سے اس کو پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے استقبال کے بارے میں صاحب کتاب کیا لکھتے ہیں، نماز کو نماز بنانے والی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے پہلے چند چیزوں کی انجام دہی ضروری ہے، جیسے کہ طہارت روح، لباس کی پاکیزگی، دوسری چیزوں کی آمادگی کی ضرورت ہے جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ مقدمات نماز یعنی نماز سے قبل جن چیزوں کا انجام دینا لازمی ہے وہ یہ ہیں، پہلے طہارت، نماز گزار کو نماز پڑھنے کے لیے طہارت ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے یعنی باوضو یا غسل، اور اگر کوئی عذر ہو تو تیمم کرنا چاہیے، وضو جزو ایمان ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بطہورین، طہارت کے بغیر نماز نماز نہیں ہے۔ بعض روایت میں وضو کو کلید ایمان اور نصف ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وضو کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، لا یکون العبد طاہرن اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته، بارگاہ معبود میں حاضری کے لیے وضو ایک ادب ہے، وقت نماز جب خدا کے سامنے پہنچو تو باہر طہارت پہنچو، آلودگیوں سے پاک و صاف ہو۔ اس کے علاوہ وضو سستی اور غنودگی کو دور کرتا ہے اور فرحت بخشتا ہے اور قلب و روح کو بارگاہ خدا میں حاضری کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ امام نے اس حدیث میں وضو کے تمام آباد و روحانی و جسمانی جیسے نفاذت، نظافت اور پاکیزگی روح کی تازگی، عبادت سے لطف اندوزی اور معنوی عبادت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مرحوم فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ مادیات سے ایک لفظ جدا ہونا اور روحانیت کی طرف بڑھنا مشکل ہے، لیکن وضو انسان کو اس کے لیے آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا، وضو سے نورانیت اور صفائی باطنی پیدا ہوتی ہے کہ جو بہت اہم ہے، اس لیے روایات میں باوضو رہنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وضو کو نور جیسا کہا گیا ہے اور باوضو سونے والے کو عابد شب زندہ دار کہا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعا، زیارت اور نیک و عبادی کاموں کے لیے وضو کی تاکید کی گئی ہے۔ وضو کے بغیر قرآن کی آیات، خدا و نبی اور آئمہ علیہ السلام کے ناموں کو چھونا منع ہے، یہاں تک کہ خدا کے ان ناموں کو بھی نہیں چھویا جا سکتا جو مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں یا منوگرام وغیرہ کے طور پر تحریر کیے جاتے ہیں۔ وضو پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اجازت کے مترادف ہے۔ وضو کے مختلف افعال کے لیے دعائیں بھی بیان ہیں۔ وضو کے مسائل بہت ہیں، اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ مخفی نہ رہے کہ وضو میں حد سے زیادہ پانی صرف کرنا حرام ہے۔ رسول فرماتے ہیں، الوضو و مدہ والغسل ساء سیاتی الاقوام یستقلون ذلک فاولئک علی خلاف سنتی۔ وضو کے لیے تین چھٹاک اور غسل کے 3 کلو پانی کافی ہے، لیکن ایک قوم ایسی ہوگی کہ جو اس مقدار کو کم سمجھے گی اور زیادہ پانی صرف کرے گی اور میری سنت کے خلاف چلے گی۔ نماز کے لیے طہارت کے چند مرحلے، پہلے ظاہری نجاست اور آلودگیوں سے پاک ہونا، دوسرے اعضاء و جوارے کا گناہ و جرائم سے پاک ہونا، تیسرے روح کا بد اخلاقی سے ایسے پاک ہونا جیسا کہ دعا میں ذکر ہے، الہی طاہر قلبی بین الشرک من الشرک، خدایا میرے قلب کو شرک سے پاک و طاہر فرما۔ جب نماز کے لیے بدن و لباس کا پاک ہونا ضروری ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ دل بھی کبر و ریا و حسد و کینے سے پاک ہو؟ آیا ظاہر و باطن میں تفاوت نفاق کی قسم نہیں ہے؟ غسل، کبھی وضو کے بجائے غسل کرنا چاہیے۔ من جملے ان کے جنابت بھی ہے، رسالہ عملیہ میں جو غسل جنابت کا طریقہ بیان ہوا ہے اس کے مطابق سارے بدن کو دھویا جائے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ تولید ہر ایک بال اور پورے بدن کے جوڑ بند سے باہر آتی ہے۔ من تحت کل شعر، جبکہ پیشاب کا مخصوص وہ محدود راستہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ غسل میں سارا بدن دھویا جاتا ہے. شاید ان حدیثوں میں جنابت کے وقت سمپاتک اعصاب کی فعالیت کی طرف اشارہ ہے جن کے پورے بدن میں کار فرمائی ہے. تیمم جب وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہو، یا وضو اور غسل کے لیے وقت کم ہو، یا پانی کا استعمال ذرہ رساں ہو، یا پانی کی قیمت اپنی استطاعت سے زیادہ ہو، یا پانی تو ہے لیکن اپنے پینے یا کسی جاندار کی جان کی حفاظت کے لیے ہے، تو ایسے موارد پر تیمم کرنا چاہیے. یعنی توضیح المسائل کے دستور کے مطابق دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے اور پیشانی اور ہاتھوں کے پشت پر ملے. حضرت علیہ السلام نے گلی کوچوں کی خاک پر تیمم کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ معمولاً آلودہ ہوتی ہے. نمازی کا لباس اور نمازی کا مکان، ہر نماز گزار اور مرد کو اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ناف سے زانو تک چھپائے اور عورت سارے بدن علاوہ چہرہ، ہاتھوں، پاؤں کو، گٹوں تک کو چھپائے، اور یہ چھپانے والا لباس بھی پاک ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ نمازی نظیف اور سفید لباس پہنے، خوشبو لگائے، عقیق کی انگوٹھی پہنے، سیاہ اور تنگ لباس اور ان لوگوں کے لباس سے اجتناب کرے جو نجاست و طہارت کی پرواہ نہیں کرتے. اس طرح وہ جگہ فرش تخت کے جس پر نماز پڑھی جائے حلال ہو. اس شخص کی ملکیت میں تصرف حرام ہے، اور اس میں نماز پڑھنا باطل ہے کہ جس نے خمس یا زکات ادا نہ کی ہو. اسی طرح اس مکان و لباس وغیرہ میں نماز باطل ہے کہ جو بغیر خمس و زکات دیے خریدے گئے ہوں. لباس و مکان کے مسائل بہت ہیں. ان نکات میں تعبد اور حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ دوسری جہتیں بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. پہلے ادب کی رعایت، خدا کی بازمت، وہ جلالت بارگاہ میں اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ادب کا مقتضا یہ ہے کہ نمازی کا لباس بہترین اور پاکیزہ اور حضور قلب و توجہ کے ساتھ ظاہر و باطن آراستہ ہو. کبھی قبر نبی اور آئمہ کے آگے نماز پڑھنا بے ادبی اور نماز کے بطلان کا سبب بنتا ہے. دوسرے، دوسروں کے حقوق کی رعایت ان شرائط میں سے بعض دوسرے حقوق کی رعایت سے مربوط ہے. یہ کہ نمازی کا لباس وہ مکان حلال و مباح ہو. حکومت اسلامی کے حق کی رعایت خمس میں اور معاشرے کے ناداروں کی زکات میں اور تمام لوگوں سے مربوط ہے. یہاں تک کہ اگر سر راہ راستوں میں نماز پڑھنا راستہ چلنے والوں کے لیے مزاحمت کا سبب بنتا ہے تو وہاں نماز پڑھنا حرام ہے. حقدار کی قلبی رضاعت بھی معتبر ہے اگر ظاہری طور پر اظہار رضایت کرتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ دلی طور پر راضی نہیں، تو اس کے حق میں تصرف حرام اور نماز اس کے لباس میں پڑھنا باطل ہے. اس کے برعکس اگر ظاہر میں انکار کرے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ قلب اندازی ہے تو نماز صحیح ہوگی. تیسرے، اصلی شرائط کے ساتھ مستحبات کا بھی ایک سلسلہ ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اولیت کو نظر رکھا ہے. مثلا عام شرائط اور غیر اضطراری حالت میں نماز گزار کے مکان کو مباح ہونا چاہیے، ٹھہرا ہوا قائم اور پاک و چوکور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بعض جگہوں پر نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، مثلا مسجد، اور ہم مسجد کے بارے میں آئندہ بحث کریں گے، آپ سے گفتگو کریں گے. قبلہ، نماز رو بقبلہ پڑھی جاتی ہے. جس سمت رخ کر کے ہم خدا کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اس سمت کو قبلہ کہتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ ہم جس سمت میں بھی رخ کر کے کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے ہوں گے، لیکن ایک مقدس مرکز کی طرف توجہ مثل کعبہ مقدس سنت ابراہیمی کی یاد آوری کا باعث ہے. اس کے علاوہ حکم یہ ہے کہ کعبے کے سمت نماز پڑھی جائے، ورنہ ہماری عبادت سراپا تسلیم اور تعبد سے خالی ہوگی. صدر اسلام میں مسلمان جن سال تک چند سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس وقت خانہ کعبہ بت خانہ بنا ہوا تھا. اسی لیے رسول خدا اپنی عبادت کے لیے کعبے کو اپنا قبلہ نہیں بنانا چاہتے تھے. لیکن ہجرت کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کا قبلہ بجائے بیت المقدس کے مسجد الحرام قرار پایا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہودی مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارا کوئی قبلہ تک تو ہے نہیں، ہمارے قبلے کی سمت نماز پڑھتے ہو. رسول خدا ان تانوں سے پریشان تھے اور حکم خدا کے منتظر ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی اور حکم آیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں مسجد الحرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کیجیے. تحویل قبلہ والی آیتیں طول تاریخ میں مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہیں رہی ہیں کہ مستقل وہ آزاد رہو اور کسی کے دست نگر نہ بنو، یہاں تک کہ عبادی مسائل میں بھی کسی کا احسان نہ لو اور شرافت مندانہ زندگی بسر کرو. تحویل قبلہ کا حکم مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون خدا وہ پیغمبر کا سچا مطیع اور پیروکار ہے، اور قرآن کون بہانہ ڈھونڈ کے اعتراض کرتا ہے؟ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے تاکہ یہودی مسلمانوں کو یہ طعنہ نہ دیں کہ تمہیں قبلے تک تو نصیب نہیں ہے، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو۔ یہ نقطہ مسلمانوں کو اپنی مستقل حیثیت اور شخصیت بنانے کی دعوت دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا چاہیے، بلکہ کھانا سونا وغیرہ بھی کعبے کی سمت ہونا چاہیے، حیوانات کو قبلہ رخ ذبح کرنا چاہیے ورنہ ان کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ ان تمام امور میں سمت قبلہ کی شرط بھی مسلمانوں کو ایمان و یاد خدا کا درس دیتی ہے تاکہ وہ اپنے محبوب معبود کے گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کریں، غفلت نہ کریں کعبے کی طرف منہ کرنے کے لیے۔ کے علاوہ اس میں ایک نظم و اتحاد کا پہلو بھی مضمر ہے، اور وہ یہ کہ سارے مسلمان خواب و دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، نماز کے وقت وہ اس خدائی مرکز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آسمانوں کی بلندی سے کرۂ عرض پر نماز گزاروں کی صفوں کو دیکھے گا تو اسے متعدد دائرے نظر آئیں گے جن کی جان و دل اور صفوں کا مرکز کعبہ ہے۔ عبادت میں قبلے کی طرف توجہ ہی کی راہ سے علم حیات و جغرافیہ اور جہت شناسی نے بھی مسلمانوں کے درمیان ترقی پائی ہے۔ ہاں، کعبہ ابراہیم و اسماعیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحیدی مبارزات کی یادگار ہے۔ حضرت مہدی بھی اپنے عالمی انقلاب کا آغاز اسی کعبے سے کریں گے اور دنیا کی اصلاح فرمائیں گے۔ یہ کعبہ ہے جو ایک مسلمان کی عبادت پرستش کا قبلہ قرار پاتا ہے۔ نماز سے پہلے اذان، اذان و اقامت کہنا بھی انہی امور میں سے ہے کہ جو نماز سے قبل نماز میں خضوع و خشوع اور خدا پر زیادہ توجہ کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ اذان سکوت شکن نعرہ ہے، موزون، مختصر، بامانی، تشکیل دہندہ ہے، اس پر عقل و اعتقاد کی بنیاد استوار ہے۔ اذان اسلام کی زندگی کا اعلان اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا منادی اور خیالی خداؤں کے خلاف فریاد ہے۔ اذان تبلیغات کے لیے فضا سازگار بنانے کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے فکری موقف کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ سب سے پہلے اس نعرہ توحید کے جملے نوزاد کے کان میں پڑھے جاتے ہیں اور اولین خدائی درد سے اسے آشنا کیا جاتا ہے، اور یہ اذان بزرگوں کے لیے خواب غفلت سے بیداری کا پیغام ہے۔ تنہا اذان وہ آواز ہے جو آسمان والوں تک پہنچتی ہے، اذان وہ آواز ہے جس سے شیطان خوف کھاتا ہے اور فرار کرتا ہے۔ گھروں میں اذان دینے خصوصاً بیماری کے وقت کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائہم، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں وہ اذان کو حقیر سمجھتے ہوئے ناتوا لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت جب شرم و حیا سے لوگوں کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، اس وقت اذان دینے والے سر بلندی اور وقار کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ یہ حالت ان کی بلندی اقامت اور ان کی عظمت و منزلت کی دلیل ہے۔ مؤذن اس شخص کے ثواب و جزا میں شریک ہے جو اس کی اذان سے نماز پڑھتا ہے۔ بلال حبشی وہ سیافام مسلمان تھے کہ جنہیں رسول خدا نے اذان دینے کے لیے منتخب کیا۔ جب اذان وحی کے ذریعے نازل ہوئی تو پیغمبر نے بلال کو تعلیم دی، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی اس لیے حضرت نے انہیں اذان کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور اس انتخاب سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ ہیں، پہلے غلاموں کو عظمت و عزت دینا، کیونکہ بلال بھی یہ غلام تھے کہ جو اسلام کے اسپیکر اور امامت کے اور امت کے منادی منتخب ہوئے۔ دوسرے سیافاموں کی شخصیت بنانا، کیونکہ چہرے کا رنگ بلندی و عزت کا معیار نہیں ہے۔ تیسرے، جبکہ تکبر پسند بلال کے آقا و مالک ان کی تحقیر کرتے تھے اور بے جا فخر کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ چوتھے، ایمان و تقویٰ اور ذاتی لیاقت ظاہری کمی کا جبران کرتی ہے، اگرچہ بلال شین کے بجائے سین کہتے تھے اور ان میں زبان کا یہ نقص تھا، لیکن اسلام نے ان کے روحانی کمال اور باطنی زیبائی کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ بلال وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں اذان دی، وہ ابتدائی بعثت ہی میں آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں بہت سی تکلیفیں برداشت کی، جلتے ہوئے ریت پر لٹا دیے جاتے تھے، لیکن زبان پر احد احد جاری رہتا تھا۔ فتح مکہ کے دن بھی زہر کے وقت حکم پیغمبر سے کعبے کے اوپر جا کر اذان دی اور بتوں کو گرایا۔ بلال جنگ بدر، احد اور جنگ خندق میں شریک تھے۔ رسول خدا کے بعد کسی دوسرے کے لیے اذان نہ کہی۔ ہاں، ایک مرتبہ جب حضرت زہرا کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا تو بلال نے اذان دی، اور اذان سن کر حضرت زہرا علیہ السلام اور دوسرے لوگ رو دیے۔ بلال کے اس طریقہ کار سے بھی یہ درس ملتا ہے کہ اذان بھی حق کی راہ اور شائستہ پیشواؤں کے زمانے میں دینی چاہیے۔ ایک روز عمر نے بلال سے کہا کہ تمہیں ابوبکر نے خریدا، غلامی سے نجات دلائی، تم ان کی نماز کے لیے اذان کیوں نہیں دیتے؟ بلال نے جواب دیا کہ اگر انہوں نے مجھے خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا تھا تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کا کوئی اور مقصد تھا تو میں پھر ان کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شخص کے لیے اذان دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں جس کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ بلال اپنی اذان سے بھی اس نظام کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ جس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ بلال حبشی غلام ایمان کے سائے میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انقلاب اس رسول کا اسپیکر بن جاتا ہے اور بیت المال کا خزینہ دار قرار پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اذان کے وقت سارے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں طلبا اذان دیں تو دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ یہاں میں نواب صفوی کی ایک بات نقل کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے دوستوں سے کہی تھی، اور وہ یہ کہ ظہر اور مغرب کے وقت تم جہاں کہیں بھی ہو رہو باواز بلند اذان دو۔ یہی اذان تھی کہ جس نے طاغوتی حکومت کے دل میں ایک وحشت پیدا کر دی تھی۔ یہ حدیث کے اس ٹکڑے کا مفہوم ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بوکھلا جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ انگلینڈ کے سیاستدان کہتا ہے کہ بلا وجہ تو یہ بات نہیں کہی تھی، سیاستدان نے بلا وجہ یہ بات نہیں کہی کہ جب تک اذان کی گلدستوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوتا رہے گا، کعبہ قائم رہے گا اور قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، اس وقت تک اسلامی ممالک میں ہماری سیاست کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اذان کو خوش لہن، خوش آواز، اچھے انداز میں دینا چاہیے، کیونکہ اذان میں جو کلامات ہیں وہ انسان ساز ہیں، اس لیے اس نعرے کو نماز سے پہلے بلند کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے نیت، اگرچہ نیت نماز میں سب سے پہلا فریضہ ہے، لیکن ہم نے اس کی اہمیت کی بنا پر اور ہر کام میں معیار ہونے کی وجہ سے من جملہ عبادات و نماز میں ایک مستقل فصل اس کے آباد کی تحقیق سے مخصوص کی ہے، تاکہ ہم اس راہ سے اپنی عبادی کاموں کی زیادہ سے زیادہ باقی مت بنانے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ نیت معیار قیمت، جو عنصر ایک انسان کے عمل کو قیمتی بنا دیتا ہے وہ اس کا مقصد اور نیت ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کی 70 سے زیادہ آیتوں میں کلمہ فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے، کہ جو اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان اپنی نیت اور اعمال میں یہ احتیاط رکھے کہ وہ سب کچھ خدا کے لیے انجام دیتا ہے، غیر خدا یہ نفسانی خواہشات کے لیے اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے سڑکوں پر نوٹس، ہوشیار، خطرے کے بورڈ لگائے جاتے ہیں۔ خدا کی بندگی بھی ایک راستہ ہے جس میں بہت سی لغزشوں کو امکان ہے، اور یہ ساری تاکید انحرافات سے بچانے کے لیے، خصوصاً عبادات میں انحراف سے بچنے کے لیے، جس کی قدر و قیمت کا دار و مدار قصد قربت پر موقوف ہے۔ نیت عبادت کا رکن ہے، اگر کوئی عمل بغیر نیت یا غیر خدا کی نیت کے ساتھ انجام پاتا ہے تو وہ عمل باطل ہے۔ نیت عمل کی اساس ہے، مقدس ترین کام بھی نیت بد کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے، اور معمولی سا کام بھی اچھی نیت کی بدولت بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ کام کرنا گویا الطاف الہی کو جذب کرنے کا سبب ہے۔ جو شخص خدا کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، خدا بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نیت عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں لم اقبل الا ما کان خالصا لی، میں صرف اسی کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ نیت معمولی کام کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد اللہ للہ بالقلیل من عمل اظہرته اللہ اکثر من ارادہ ومن اراد الناس بالکثیر من عملہ اب اللہ الا یقلل ہو فی عین منصبہ۔ جو شخص اپنا معمولی کام بھی خدا کے لیے انجام دیتا ہے، خدا اس کام کو لوگوں کی نظروں میں اس کی تمنا سے بھی زیادہ عظیم قرار دیتا ہے، اور جو شخص زیادہ کام کرتا ہے لیکن غیر خدا لوگوں کے لیے خدا کی رضا کے بجائے وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے، تو خدا اس کے زیادہ کاموں کو بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر اور بے قیمت قرار دے دیتا ہے۔ ہاں، عزت و ذلت کے خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جس کی طرف چاہتا ہے لوگوں کے دل موڑ دیتا ہے۔ بس اسی لیے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ خود ان کو درست کر لے۔ حضرت ابراہیم خدا کے لیے اپنی شریک حیات اور بیٹوں کو مکے کے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ اور خدا دنیا میں جو جزا عطا کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، ایک ہے البتہ خدا دادو محبوبیت اور قبولیت اور ہے، لوگوں کے درمیان جھوٹی اور جلد ختم ہونے والی شہرت اور ہے۔ بہت سے شہرت یافتہ مرنے کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں اور بہت سے گمنام افراد لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ شہرت اور محبوبیت بھی خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے قلوب اس کے ہاتھوں میں ہاتھ میں ہیں، وہ مقلب القلوب ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے تو خدا بھی اس کے خلوص کا بہترین صلہ دیتا ہے۔ انسان کو دل کا نگہبان وہ دربان رہنا چاہیے، اور دل کی مقدس زمین میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دینا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دل حرام خدا ہے، حرام خدا میں غیر خدا کو نہ بساؤ۔ اخلاص کے چند نمونے متقین کے صفات کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اپنی اس تعریف سے خوف کھاتے ہیں۔ مردان خدا اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری طرف لوگوں کی توجہ خدا کی طرف خدا کی عبادت میں رکھنا انداز نہ ہو جائے، یا صدون عن سبیل اللہ کا مزاق نہ بن جائے۔ ایک رات جمہوری اسلامی ایران کے ٹیلی ویژن پر ایک فوجی کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ انٹرویو لینے والے نے سوال کیا، آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مین کو تباہ کرنا۔ انٹرویو لینے والے نے دوسرا سوال کیا، اب تک کتنی مین تباہ کی ہیں؟ اس نے کہا، خدا کے لطف سے بہت زیادہ۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ کو ان کی تعداد معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں شیطان مجھے غرور و عجب میں مبتلا نہ کر دے، اور میرے وہ دوست جو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عجب سے بچنے کا طریقہ۔ نقل کیا گیا ہے کہ آیت اللہ سید عبد الحائری حادی شیرازی مرحوم کے لیے کہ ایک شاگرد نے دوران درس اشکال کیا، استاد جتنا نرمی سے جواب دیتے تھے وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ جب درس تمام ہونے کے بعد شاگرد استاد کے پاس آیا اور پھر اشکال کرنے لگا تو مرحوم شیرازی نے 14 علمی جواب دیے، تو دوسرے شاگردوں نے استاد کے علم کو دیکھ کر عرض کی کہ دوران درس آپ نے یہ جوابات کیوں نہیں دیے تھے؟ مرحوم فرماتے ہیں، یہ جوابات میرے ذہن میں تھے، لیکن بیان کرنے سے میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ طلبہ حیرت زدہ نہ رہ جائیں اور میں